كل نفس ذائقة الموت. سلامات الله مؤمنين الكرام، سامعين محترم، عزیزان گرامی قدر، شب دعا میں ہماری جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے معاد پر، یعنی قیامت کے حوالے سے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تربیتی اعتبار سے قیامت کا عقیدہ اور پھر قیامت کے عقیدے میں بھی عذاب اور اس کا خوف سب سے زیادہ بنیادی عقیدہ ہے. خدا نے ایک خاص منزل اور ایک خاص مرحلے پر یہ چاہا ہے کہ ہم اس کے عذاب سے اپنے اندر خوف پیدا کریں، ہم ڈریں. دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو آپس میں مکس مت کیجیے گا. ایک مرحلہ خدا سے ڈرنا یا ڈرانا ہے. خدا رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے، کریم ہے، ودود ہے، اس سے من حیث الذات ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس سے زیادہ مہربان، اس سے زیادہ زیبا، اس سے زیادہ دوست رکھنے والی ذات کوئی بھی نہیں. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہم نے اپنے رشد اور تکامل اور ایمان کے جو مراحل طے کرنے ہیں، ان مرحلوں کی ابتدا اس کے عذاب کے خوف سے ہے. دو، یعنی جب تک ہم دنیا میں ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ دو مرحلے عذاب کے، یعنی خوف کے ہیں، اور ایک مرحلہ شوق کا ہے. چوتھا مرحلہ دوبارہ شوق کا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن امکان اپنی جگہ موجود ہے. بس اگر بطور کلی بات کی جائے تو دو خوف کے مرحلے ہیں اور دو شوق کے مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ خوف اللہ کے عذاب، اس کی معصیت کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں، قبر، برزخ اور قیامت میں ہمیں جن مراحل عذاب سے گزرنا ہوگا، اس کا خوف ہے. یہ بیس لائن ہے. اس خوف کو اپنے وجود میں پیدا کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ لوگ عذاب کے بجائے خدا سے ڈرنے لگتے ہیں. خدا سے نہیں ڈرنا، اس بیس لائن کو اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں. خدا کا خوف نہیں ہے، خوف کس چیز کا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے کا ہے. اب چونکہ اللہ نے ہمارے بعض اعمال کے نتیجے میں عذاب سے ڈرایا ہے، تو یہ خوف ہونا چاہیے. اس کے بعد جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا، صرف دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں مطلب تثبیت ہو جائے. یہ جو عذاب کا خوف ہے کسی بھی مرحلے پر، موت سے لے کر قیامت تک کا، یہ ضروری اس لیے ہے کہ اس خوف کے ذریعے سے عبد ترک معصیت کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرتا ہے. لہذا اس بات کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں کہ جب تک ہمارے اندر عذاب الہی کا خوف پوری طرح سے قلب میں نہیں اترے گا، تب تک ہم ترک معصیت کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے. میں نے اس کی جو مثال دی تھی، یاد رکھیے گا کہ وہ جو مثال ہے وہ ایک ضعیف کیفیت ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم جب بچے کو کسی بھوت سے یا چڑیل سے ڈرا دیتے ہیں اور اب وہ تنہائی میں جانے یا تنہائی میں رہنے سے ڈرتا ہے، ہمارے اوپر عذاب الہی اور قبر کے عذاب کا خوف اس سے زیادہ شدید ہونا چاہیے کہ ہم حتیٰ تنہائی میں بھی گناہ کے تصور سے ویسے ہی بھاگیں جیسا کہ چڑیل کے یا بھوت کے تصور سے بچہ بھاگتا ہے. جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، ترک معصیت سے مطمئن ہو جانا یہ ایک خوش فہمی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی شیطان جو ہمارے اندر نفوذ پیدا کرتا ہے، وسوسہ پیدا کر کے، تو شیطان کا راستہ کیا ہے؟ زینا لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے لیے اعمال کو زینت دیتا ہے، شراب خاری کو زینت دیتا ہے، جھوٹ کو زینت دیتا ہے، غیبت کو، جتنے بھی گناہ ہیں تمام معصیتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اب یہ جو خوبصورت بنا کر وہ پیش کرتا ہے, اس کے مقابلے میں جو چیز ہمیں روک سکتی ہے وہ گناہ کا نتیجہ ہے. دیکھیے, میں کتنا ہی قیمتی آپ کو کوئی چیز لا کر دے دوں, اور آپ سے ابھی آج کل کی زبان میں بات کرتا ہوں تاکہ بات زیادہ محسوس تر ہو جائے, اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ابھی کچھ دن پہلے چائنا سے آئی ہے, جتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو. اب آج کل جو کرونا وائرس کا ایک خوف پھیلا ہوا ہے, وہ جتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو آپ اس کو لینے سے انکار کر دیں گے. کیوں؟ آپ اس کی زیبائی کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, آپ کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ خطر, وہ جو خوف ہے, جو نتیجہ اس سے برآمد ہو سکتا ہے, اس نتیجے کے اوپر ناظر ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی مجھ سے قبول نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے تم مجھے تحفہ دے رہے ہو یا موت دے رہے ہو. یہ جو کیفیت, اب دیکھیں آپ, وہ ایک خوف جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں اس وقت بیٹھ چکا ہے, شے کتنی ہی زیبا کیوں نہ ہو جائے, وہ خوف مجھے اور آپ کو اس کی زیبائی دیکھنے نہیں دے گا, وہ خوف مجھے اور آپ کو اسے لینے نہیں دے گا. اسی طرح سے اگر ہمیں معصیتوں کا نتیجہ معلوم ہو جائے, ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ میری معصیت کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور ہم صحیح معنی میں اتنے ہی مرحلے یقین پر پہنچ جائیں جتنا آج اس وائرس کے حوالے سے پہنچے ہوئے ہیں, تو شیطان جتنا مرضی اس عمل کو زیبا کر کے, خوبصورت کر کے آپ کے سامنے پیش کرے, آپ کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے. لہذا یہ جو خوف کی کیفیت ہے, یہ ایک طرح کا اینٹی وائرس ہے, یہ ایک طرح کی شیلڈ ہے کہ جس نے شیطان کے نفوذ کے راستوں کو روکنا ہے. اب اس خوف کے بالکل پیرلل شوق ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ مختلف اعمال, مختلف ذریعوں سے, مختلف چیزوں سے اپنے بندوں کو شوق دلاتا ہے, اور عین اس عذاب کی کیفیت, اس خوفناک کیفیت میں اللہ امید کے راستوں کو ہمارے اوپر کھولتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. تم نے اگر گناہان کبیرہ انجام نہیں دیے تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا, حتیٰ فرمایا تم نے مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ ساری کی ساری امیدیں اس لیے دلا رہا ہے تاکہ ہم اس ذات کا خوف, اللہ کا خوف نہیں, عذاب کا خوف. ثانیاً, تم یہ عمل انجام دے دو تو میں تمہارے سارے گناہ کو بخش دوں گا. مثلاً ابھی ماہ مبارک رجب انشاءاللہ درپیش ہے, بے تحاشا اعمال رجب کے ایسے ہیں کہ جو گناہان کبیرہ حتیٰ کی مغفرت کا باعث بن سکتے ہیں. اس سے آگے ماہ مبارک شعبان ہے, یہ تینوں مہینے جو پے در پے آ رہے ہیں, یہ انہیں شوقین افراد کے لیے اللہ نے میدان سجا کر رکھا ہوا ہے. این الرجبیون, رجبیون آواز آتی ہے, این الرجبیون, کہاں ہیں جو رجب کے مہینے میں اپنے پروردگار سے معاشقہ کرنے کے لیے, اپنے پروردگار سے اپنی توبہ اور مغفرت اور اس کے لقاء کی منازل کو طے کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں, آواز لگائی جاتی ہے, این الرجبیون, رجبیون کہاں ہیں؟ رجب کے مہینے کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے, عمل ام داؤد کی جو فضیلت ہے, وہ ساری اپنی جگہ پر موجود ہیں. پھر اس کے بعد ماہ مبارک کے رمضان, ماہ مبارک کے رمضان کے لیے فرمایا کہ جو ماہ مبارک کے رمضان کو در کرے اور اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر سکے, ہے افسوس ہے ایسے شخص کے اوپر. بس اب پے در پے تین مہینے مغفرتوں کے مہینے آ رہے ہیں, کتنی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دے رکھی ہے. ماہ مبارک کے رمضان ایام بیض میں 13, 14, 15 رمضان کو دعائے مجیب کی تلاوت, فرمایا کہ اگر صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا. اس قدر امید دلا رہا ہے, اس قدر امید دلا رہا ہے. بس یہ کمبینیشن اسی خوف اور رجا کے درمیان, لیکن یہ جو ابھی خوف اور رجا ہے یہ ایمان کی بیس لائن ہے, یہ تقوی کی بیس لائن ہے. جب تک ترک معصیت پہلے مرحلے میں حاصل نہیں ہوگا, حتیٰ اس شوق کے ذریعے سے جو اعمال انجام دیے ہیں ان کے آثار ہمارے پر مرتب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جہاں ایک طرف ایک عمل ایسا ہے کہ جو ریت کے ذروں کے برابر گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، تو وہاں پر دوسری طرف کوئی معصیت بھی ایسی موجود ہے کہ جو تمام اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب میں اور آپ درمیان میں، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ مولا ایک شخص ہے جو کہ کثرت سے اعمال انجام دیتا ہے لیکن گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اس کے مقابلے پر شخص ہے کہ جو کثرت سے تو اعمال انجام نہیں دیتا لیکن خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، گناہ انجام نہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص تیزی سے مکان بنانے کی کوشش کرے لیکن اس کو آفات سے محفوظ نہ رکھے، اس کے مقابلے پر وہ شخص ہے کہ جو آہستہ آہستہ تعمیر کرے لیکن اس مکان کو آفات سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو امام نے فرمایا کہ ممکن ہے کچھ مدت کے بعد جو شخص تیزی سے بنا رہا تھا لیکن بچا نہیں رہا تھا، اس کی عمارت سرے سے بلند ہی نہ ہوئی، اور وہ شخص جو آہستہ بنا رہا ہے لیکن حفاظت کر رہا ہے، کم از کم اس کی عمارت کی کوئی شکل کوئی قد نکل آئے۔ اسی طرح سے ہمارے اعمال ہیں، اعمال کی کثرت سے پہلے اعمال کی محافظت ضروری ہے، اور اس عمل کی محافظت کے لیے اللہ نے عذاب کے خوف کو، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بیس لائن کے طور پر قرار دیا۔ اگر ہمارے اندر عذاب الہی کا خوف شدید ہوگا تو یہ سب سے پہلے شیلڈ بنے گا، کس لیے؟ تاکہ ہم گناہان کبیرہ سے، گناہان صغیرہ سے اپنے آپ کو روک سکیں۔ اب ایک دفعہ اگر رک گیا تو عمل میں آپ میدان میں اگر کم عمل بھی دیں گے نتیجہ دے گا، اور جیسے جیسے کثرت اعمال بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے نتائج ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، سے لے کر ایک مرحلہ خوف اور پیدا ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ خوف کیا ہے کہ جہاں پر انسان شوق کی منزلوں میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور شوق کی منزلوں میں بھی جو پہلا مرحلہ ہے وہ خوف کا ہے، وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پروردگار کی جو بزرگی ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کا خوف انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، کہ جس کو اصطلاح دین میں خشیت الہی کہا جاتا ہے۔ یہ جو خشیت ہے اس میں بھی اللہ کی ذات کا خوف نہیں ہے، اس کے عرفان حاصل ہو جانے کے بعد جو اس کی کبریائی کی کیفیت ہے، اس کی عظمت کی جو کیفیت ہے، وہ انسان کے اوپر ایک خاص قسم کا رعب، ایک خاص قسم کا دبدبا، ایک خاص قسم کی دہشت کو طاری کرتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک خوف ہے، لیکن یہ خوف خاص طور پر مطلوب خوف ہے، کہ اسی خوف کے نتیجے میں انتہائی منزل جو ہے وہ کیا ہے کہ پروردگار کے عرفان کے منازل میں انسان وہاں پہنچ جائے کہ جہاں اس خوف کی کیفیت سے نکل کر اس سے ملاقات کا شوق، حتیٰ اس خوف پر غلبہ پالے، کہ جس پر معمولاً معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے کسی کو نصیب ہو خدا اپنے فضل سے انسان اس منزل تک پہنچا سکے۔ لہذا یہ جو خوف ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں بچپن میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، اس کی معصیت اور گناہوں کے نتائج سے اتنی ہی شدت سے ڈرایا جاتا جیسا بھوتوں اور چڑیلوں سے ڈرایا گیا، تو میں یقیناً اپنی جوانی میں ایک ایسا شخص ہو سکتا تھا کہ جو گناہ سے دوری کرتا اسی طرح سے جسے آج ان چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا آج نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بھی انہی مطالب کی تکرار، انہی مطالب میں غور و فکر، انہی مطالب کو بار بار مختلف زاویوں سے پڑھنا اور سننا انسان کے اندر یقیناً اس کیفیت کو ایجاد کر سکتا ہے۔ لہذا میں کچھ عرصے جو ڈرانے والی کیفیت آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا، اور اس میں اگر کہیں خود میرے اپنے لیے ہے کہ خود میرے لیے بھی اگر خوف ایجاد ہوتا ہے، یا سامعین میں کہیں پر کسی کے اندر خوف ایجاد ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے، ایک مرحلہ ہے۔ لیکن میں یقیناً نہیں چاہوں گا کہ اس میں اتنی تشدید ہو کہ پھر لوگ بالکل ہی خوف زدہ ہو جائیں۔ لہذا پہلا مرحلہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ابتداء موت سے ہے۔ موت ایک ایسی منزل ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو میں بہت کر چکا ہوں، اب وہ گفتگو جو اس سے پہلے کر چکا ہوں موت کی تعریف، موت کی کیفیات کے حوالے سے، اقسام کے حوالے سے، اب وہ گفتگو نہیں۔ اب صرف گفتگو یہ ہے کہ وہ مرحلہ جہاں پر انسان کے اوپر دنیا میں موت طاری ہونی ہے، بات کے اوپر روایات ناظر ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ہیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اکثریت لوگوں کی وہ ہوگی جو اپنی حتمی موت سے پہلے مر گئے. اس بات سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ بظاہر اللہ نے دنیا میں انسانوں کی جو عمر مقرر کی ہے معین، جس کو حتمی موت کہتے ہیں، وہ حتمی موت ایک طولانی عمر کے بعد ہے، لیکن ہمارے اعمال ہمیں اس جگہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس حتمی موت سے پہلے موت میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. پس اکثریت وہ ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں. اب یہ جو موت آنی ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے قرآن نے جو ایک خاص لفظ استعمال کیا وہ ہے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ. میں ذائقے کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں بڑی مفصل کہ ذائقے سے اصل میں مراد کیا ہے، لیکن یہ ہمارے اعمال کی کیفیت ہوتی ہے جو موت کے ذائقے کو مشخص اور معین کرتی ہے. لیکن موت کا ذائقہ بالآخر انسانوں کے اوپر آثار کیا مرتب کرتا ہے؟ روایات میں جو حکایات نقل ہوئی ہیں وہ واقعاً انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. لہذا روایات میں آیا ہے کہ جس وقت جناب عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ کے اور حضرت عزرائیل کے درمیان میں ایک گویا مباحثہ ہوا ہے، ایک گفتگو ہوئی ہے طولانی، اور اس طولانی گفتگو کے آخر میں جناب عزرائیل اور جناب موسیٰ کے درمیان میں طے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو ایک نارنجی سونگھائی جائے گی اور اس نارنجی سونگھنے کے عمل کے دوران حضرت کی روح قبض ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جب اس بات پر طے ہو گیا معاملہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نارنجی سونگھائی گئی اور آپ موت کے مرحلے سے گزر گئے، تو آپ کی ارواح جب ملائکہ کے پاس پہنچی تو ملائکہ نے آپ سے سوال کیا، اور خطاب جو روایات میں ہے وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا احون الانبیاء موتا کیف وجدت الموت. احون کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہلکے کے لیے، بہت ہی ہلکا، وہن کہتے ہیں ہلکے ہونے کو، احون نہایت ہی ہلکا. احون الانبیاء موتا، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ہلکی موت پانے والے نبی، تمام انبیاء میں سب سے ہلکی، سب سے آسان، سب سے زیادہ ہلکی موت پانے والے نبی. کیف وجدت موتا، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ اب جو حضرت کا جواب ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت جواب دیتے ہیں کشاتن تسلخو وہی حیہ. فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کسی گوسفند کی کھال کو اتارا گیا ہو جبکہ وہ زندہ ہو. کسی گوسفند کی کھال کو اتارا گیا ہو، کس حالت میں؟ وہیا حیہ، اس حالت میں کہ وہ زندہ ہو، مجھے ایسا محسوس ہوا. کون ہے جس کے بارے میں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ احون الانبیاء موتن، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ ہلکی موت کا تجربہ کرنے والا. وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ کشاتن تسلخ، اس گوسفند کی مانند کہ جس کی کھال کو اتارا گیا ہو، وہی حیہ، اس حالت میں کہ وہ زندہ ہو. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حکایت منقول ہے کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر گئے اور آپ نے معجزہ ہے آپ کا آپ نے حضرت کو زندہ کیا اور زندہ کر کے پوچھا کہ چونکہ رشتہ داری بھی تھی پوچھا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں واپس آنا چاہتے ہیں تو فرمایا حضرت یحییٰ نے جواب دیا کہا عیسیٰ ابھی تک پہلی موت کا ذائقہ میری زبان سے اترا نہیں ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں دوبارہ آ کر اسی موت کا ذائقہ چکھوں میں حاضر نہیں ہوں اس بات میں لہذا حضرت دوبارہ عالم برزخ کی طرف پلٹا دیے اس سے زیادہ عجیب روایت جو میری نظر سے گزرے فرمایا کہ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت آئے گا جب آپ سور پھونکیں گے اور آپ کے سور پھونکنے سے تمام جتنے بھی خلائق ہیں سب مر جائیں گے تب اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے عزرائیل کون کون زندہ رہ گیا تو فرمایا پروردگار تو ہے اور چار جو مقرب فرشتے ہیں جبرائیل جناب میکائیل جناب اسرافیل اور جناب عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب اسرافیل سوری سور پھونکے گئے جناب اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد کون زندہ رہ گیا یہ چار لوگ تب اللہ تعالیٰ جناب عزرائیل کو حکم دے گا کہ ان باقی تینوں پر بھی موت تاری کرو ان تینوں کو بھی مار دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو جناب عزرائیل کہیں گے پروردگار اب یا تو ہے یا تیرا یہ بندہ حقیر تو پروردگار حضرت عزرائیل کے اوپر موت کو تاری کرے گا فرمایا کہ جس وقت حضرت عزرائیل کے اوپر اللہ موت کو طاری کرے گا اس وقت حضرت عزرائیل ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر خلائق زندہ ہوتے اس چیخ کو سن کے مر جاتے اور پھر حضرت عزرائیل کے اوپر موت طاری ہو جائے گا اس موت کو طاری کرنے کے بعد جب پروردگار دوبارہ تمام خلائق کو زندہ کرے گا تب حضرت عزرائیل یہ کہیں گے کہ اے کاش مجھے معلوم ہوتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ موت کا اثر خلائق کے اوپر ایسا پڑے گا میں خلائق کے ساتھ موت میں مدارا کرتا لہذا عزیزان من پہلا مرحلہ جو پروردگار کی طرف قیامت کے لیے اور پھر برزخ اور معاد کی طرف ہے وہ پہلا مرحلہ موت ہے موت کے لیے سورہ مبارکہ حشر کی جو آخری آیات ہیں کہ پیغمبر سے فرمایا فَعْبُدْ رَبَّكَ وَسْجُدْ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور سجدے کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اے میرے حبیب جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے تو اس پر بحث ہے کہ اس یقین سے کیا مراد ہے اور آئمہ نے جواب دیا اس کا اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ پیغمبر مرحلہ یقین پر علمی اعتبار سے یا اعتقاداتی اعتبار سے نہ ہو وہ نہ ہو تو پھر کون رہ جاتا ہے کہ جو یقین پر ہوگا لہذا یہاں پر فرمایا کہ اس جگہ پر یقین سے مراد موت ہے اور اس کی تفسیر میں آئمہ نے فرمایا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت موت طاری ہوگی تمام پردے انسان کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے جب تمام حجاب ختم ہو جائیں گے تو جو کیفیت انسان کے سامنے آنی ہے وہ مرتبہ مرتبہ یقین ہے اس لیے موت کو یقین سے تعبیر کیا گیا اب موت جس وقت طاری ہوگی ذائقے کا جو مرحلہ ہے اس میں جو پہلا حجاب انسان پر سے ہٹے گا اس حجاب کے ہٹتے ہی جناب عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونی ہے لہذا جناب عزرائیل کا دکھائی دینا پہلا کشف حجاب ہے انسان اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف تعبیر حت تراقی ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جب اس جگہ تک موت پہنچ جائے گی تو پھر اس کے بعد توبہ کے دروازے بند لہذا فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس وقت وہ ڈوب رہا تھا اور موت یقینی ہو چکی تھی دوسری جانب جب اس کی آنکھوں کے جانب سے پردے ہٹا دیے گئے تو اس نے کہا میں بھی ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں تو پروردگار نے کہا اب تیرا ایمان کسی کام نہیں آئے گا. یعنی ایمان لانے نہ لانے, عمل انجام دینے کی جو بارڈر لائن ہے وہ کون سی ہے کہ جہاں پر موت کا یہ مرحلہ یقینی ہو جائے اور انسان کے اوپر سے کشف حجاب ہو جائے. اب جب انسان پر سے کشف حجاب ہوگا تو حضرت اسرائیل سے ملاقات اور وہ سارا سلسلہ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے دریافت کیا کہا مولا کم ترین عذاب, کم ترین چھوٹے سے چھوٹا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ موت کے وقت اسرائیل کی صورت بعض لوگوں کے لیے ایسی ہوگی کہ جو اپنی جگہ خود ایک مستقل عذاب ہوگی. اب یہ جو حضرت اسرائیل کی صورت کے حوالے سے بحث ہے, اس میں علماء نے ایک بحث کی ہے کہ چونکہ حضرت اسرائیل اللہ کے فرشتے, ایک مقرب فرشتے ہیں, نورانی مخلوق ہیں, لہذا کیفیت نور ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو خوفناک ہو, ڈراؤنے ہو, عذاب کی کیفیت اپنے وجود میں رکھتی ہے. لہذا حضرت کا جو چہرہ ہے جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فی ذات ہی زیبا ہے کہ اگر عالم ملکوت کو ہم دیکھنے کے قابل ہو جائیں. اچھا حضرت اسرائیل نظر کیوں آئیں گے؟ یہ جو کشف حجاب ہے, اس کشف حجاب کا پہلا مرحلہ عالم ملکوت کا انسان کو دیکھنے کی قوت پیدا کر لینا, اور اس عالم ملکوت کی پہلی جو شخصیت یا پہلی جو زیارت ہے وہ کون ہے؟ جناب اسرائیل. اب جناب اسرائیل چونکہ ایک نورانی مخلوق ہیں, علماء نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صورتیں بدلتے رہیں, کسی کے لیے خوفناک کسی کے لیے زیبا. تو فرمایا کہ پھر بحث کیا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ حضرت کی جو خود چہرہ ہے وہ زیبا ہے, لیکن اس چہرے کے اندر, بعض نے یہ کہا ہے کہ اس چہرے کے اندر کیفیت یہ ہے, بعض نے کہا کہ نہیں, لوگ بنیادی طور پر حضرت کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ حضرت اسرائیل کے پاس ایک ایسا آئینہ ہوگا کہ جس وقت بندے پر موت طاری کرنی ہوگی وہ آئینہ جب اس کے سامنے کریں گے تو اس آئینے کے اندر اس شخص کو اپنی سیمائے ملکوتی, اپنا ملکوتی چہرہ دکھائی دے گا. اب اپنا ملکوتی چہرہ, یعنی اگر میں اس کو اس روایت سے مدغم کر لوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ بعض لوگوں کا ملکوتی چہرہ اتنا خوفناک ہے کہ اسے دیکھ لینا آئینے میں خود ان کے لیے ایک عذاب ہوگا مستقل. پس فرمایا کہ یہ جو حضرت کے چہرے سے متعلق روایات ہیں اس کی توجیہ اس طریقے سے کی جائے گی کہ حضرت کا چہرہ تبدیل نہیں ہوگا بلکہ اس چہرے میں ہمیں اپنی سیمائے ملکوتی دکھائی دے گی. اب میں جیسا عالم ملک, یہ عالم ملک ہے, وہ عالم ملکوت, اس عالم ملک میں میں نے ملکوتی کیا چہرہ پیدا کیا, موت کے وقت سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ میں اس چہرے کو دیکھوں گا. لہذا اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہی آگے کے جتنے سلسلے ہیں وہ اس سے متصل ہیں. لہذا اگر انسان کو اپنا چہرہ ملکوتی ہی اس کا اتنا خوفناک ہوا, دیکھیے بعض عرفا یہ کہتے ہیں کہ عالم ملک جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں وہ عالم ملکوت میں ہماری ایک شکل کو بناتا جا رہا ہے. لہذا اقبال کی ایک پوری نظم ہے دوزخ کے اوپر, جہنم کے اوپر, اگر آج کبھی آپ کو فرصت مل جائے, آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے, آپ ذرا سا سرچ کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی. جب آپ اس جہنم کو کے اوپر جو اشعار ہیں اقبال کے اوپر پڑھیں گے تو واقعاً بہت سارے کانسیپٹس انسان کے کلیئر ہو جاتے ہیں. اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں, موقع ملے تو اشعار بھی پڑھ لیجئے گا, ویسے بہتر یہ ہے کہ جمعے کا دن گزرنے کے بعد پڑھیے گا. لہذا اس اشعار کے اندر اقبال نے جو بات کہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جہنم سے پوچھا کہ تو آخر کیا دشمنی ہے تجھے انسانوں سے کہ تو اتنی گرم ہے اور اتنی سخت ہے اور تیرے عذاب ایسے ہیں؟ تو جہنم نے کہا, پلٹ کر جواب یہ دیا کہ تمہیں نہیں معلوم, میں تو ایک زمانے میں بالکل ٹھنڈی ہوا کرتی تھی, میرے اندر نہ کوئی آگ تھی نہ میرے اندر کوئی عذاب تھا, میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا پھر کہاں سے آیا؟ کہا یہ تمہارے اعمال ہیں, تم انسانوں کے اعمال, میرے اندر کچھ نہیں ہے. جو سختی جو آگ تم دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے سے طے کرتے ہو, تیار کرتے ہو, وہ یہاں میرے پاس موجود ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے, تمہارا انتظار کرتی ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ گے تو وہ عمل جو تم نے دنیا میں انجام دیا اس کے نتیجے میں تم ہیں. تو جتنی آگ تم دنیا میں تیار کر کے آؤ گے یہاں پہ تمہیں اتنی آگ ملے گی, جتنا شدید عذاب تم دنیا میں تیار کر کے آؤ گے اتنا شدید عذاب تمہیں یہاں پر ملے گا. لہذا حتیٰ بعض عرفا کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو پل صراط کہا گیا ہے وہ پل صراط اسی دنیا کے اندر ہے, اسی دنیا کے اندر ہے, یہیں پر عمل انجام دینا ہے, یہیں پر جو ہم سلپ ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ صراط پر بھی سلپ ہو رہے ہیں, یہیں پر اگر ہم اپنے اعمال کے اوپر اعمال صالح کے اوپر ثابت قدم ہیں تو سمجھ لیں وہاں پر بھی ثابت قدم ہے. ورنہ موت کے مرحلے کے بعد, اب دیکھیں کہا ہے نا کہ پل صراط بعض لوگوں کے لیے اتنی تیزی سے طے ہو جائے گا گویا پلک جھپکتے میں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 900 سال آپ کے صرف تبلیغ ہے, ورنہ تقریباً 1500 سال عمر ملتی ہے جناب حضرت نوح علیہ السلام. اب جناب نوح کی 1500 سال کے بعد عمر, اور فرشتے کو بھیجا اللہ نے جاؤ نوح کی روح کو قبض کرو, تو فرمایا کہ حضرت نوح کی جب وہ روح قبض کرنے آیا تو آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے, تو آپ نے کہا اتنی اجازت دو گے کہ میں یہاں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی, اختیار ہے. آپ اٹھ کر سائے میں آ گئے, سائے میں آنے کے بعد آپ کی روح قبض ہو گئی. روح قبض کرنے کے بعد فرشتے نے پوچھا نوح 1500 سال تم نے دنیا میں زندگی کی, 1500 سال, 1500 سال تم نے دنیا میں زندگی کی, کیسا محسوس ہوا؟ پلٹ کر جواب دیا, کہا ایسا ہی محسوس ہوا کہ یہ زندگی ایسے گزری ہے جیسا ابھی میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آیا. حقیقت حیات کو لیں گے, اصل حیات وہاں ہے. یہ جو کچھ ہمیں اس چیز کو درک کرنے کی ضرورت ہے عزیزان من, کہ یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے, یہاں جتنا بہترین عمل انجام دے دیا نتیجہ اتنا بہترین, یہاں جتنی غلطیاں کی نتیجہ اتنا خطرناک. لیکن نتائج کے خوف کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ غلطیاں کم کریں. لہذا آپ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے سوال کیا, امام سے پوچھا کہ مولا مومن کی موت منافق اور کافر کی موت فرق کیا ہوگا؟ ایک گناہگار کی موت اور ایک عابد و زاہد کی موت میں فرق کیا ہوگا؟ امام نے بڑی عجیب تشبیہ دی ہے. امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت کی کیفیت ایسے ہوگی کہ گویا اس نے ایک نہایت ہی کثیف لباس جو بڑے عرصے سے زیب تن کیا ہوا تھا اس کو اتار کر کوئی صاف ستھرا لباس پہن لیا. لہذا جب بھی کبھی آپ غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ایک سبکی کا احساس آپ کے وجود کے اندر ہوتا ہے, اور کبھی کبھار اتفاقات ہیں کہ انسان کو بعض اوقات مصروفیات کی وجہ سے یا بعض مشکلات کی وجہ سے ایک مدت تک بعض اوقات نہانے کا موقع نہیں ملتا, اور پھر نہانے کے بعد اور صاف کپڑے پہننے کے بعد جو سبکی کا اور آسانی کا اور ہلکے پن کا جو احساس ہوتا ہے, امام فرماتے ہیں اس وقت میں آپ یاد رکھیں اس بات کو بھی کہ اگر ہم کاش مومن حساب ہوئے موت کے وقت تو پھر موت کا مرحلہ یہ. اس نے پوچھا مولا منافق اور گناہگار کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو تشبیہ ہے خوفناک ہے، لیکن اس خوفناک تشبیہ کو کبھی کبھار پریکٹیکل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کچھ فیلنگ باقی رہے انسان کے اندر. امام نے فرمایا گویا ململ کا کپڑا کسی خاردار جھاڑی میں پھنس جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے، تو جس طریقے سے کانٹے اس ململ کے کپڑے کو تار تار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تار تار کو توڑ رہے ہوتے ہیں، منافق کی گناہگار کی روح کو جب نکالا جائے گا تو اس کی کیفیت ایسی ہی ہوگی. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں پریکٹیکل، کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے لگ جائیں، ورنہ گھر میں پڑا ہوا کوئی بھی ململ کا دوپٹہ جو کہ اب استعمال میں نہ رہا ہو، کراچی میں تو کیکر کے پودوں کی ایک بہتات ہے، کبھی اس دوپٹے کو کیکر کے درخت پر ڈالیے گا اور ڈالنے کے بعد نکالیے گا، ایک پریکٹیکل کریں اپنی زندگی میں اور اس وقت میں اس کیفیت کو یاد کریں. اب یہ جو کیفیت ہے بنیادی طور پر کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہماری روح، ہماری عقل اور ہمارے قلب کو اپنے اندر الجھانے کے لیے کانٹے موجود ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا جس وقت ہم اس وقت جس کو بسر کر رہے ہیں، یہ کیکر کا ایک درخت ہے. اب میں اپنی روح کے جتنے تار ان کانٹوں میں پھنساتا چلا جاؤں گا، روح کے قبض نزا کے عالم میں جب یہ روح نکل رہی ہوگی، اتنی ہی کانٹوں کے اندر یہ روح الجھ رہی ہوگی. لہذا روایات میں کچھ چیزیں آئی ہیں، ہم اپنے لیے اس کو پریکٹیکل سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کے بہت سارے اعمال، بہت سارے ان کے افعال ہمارے لیے سنت ہیں. لہذا بعض انبیاء کے اندر یہ، بعض آئمہ کے اندر یہ کیفیت شدید ہے، یعنی انہوں نے اس عمل کو ایک نہیں کئی مرتبہ انجام دیا. کون سا عمل؟ خصوصاً امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کہ امام نے کیا کیا؟ اپنے گھر کا سارا سامان، سارا سامان، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھر والوں نے جو کپڑا پہنا ہوا اور جو جوتی پہنی ہوئی، اس کے علاوہ اپنے گھر کا سارا سامان، سارا سامان راہ خدا کو دیا. یہ جو عمل ہے ائمہ کا، یہ عمل کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ عمل یہ سمجھا رہا ہے کہ راہ خدا میں سامان دیتے ہوئے، مطلب اللہ سے ضرور پڑھیے گا، راہ خدا کے اندر یہ سامان دیتے ہوئے، نکالتے ہوئے، جس چیز کے اوپر آ کر دل اٹک رہا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا یہی وہ کانٹا ہے جو روح قبض ہوتے ہوئے روح میں اٹکے گا. ہمیں اپنے آپ کو کبھی تو آزمانا چاہیے. البتہ اس قید کے ساتھ ہے یہ بھی بتا دوں تاکہ کوئی مسکنسپشن کریٹ نہ ہو، کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے گھر والوں کی تربیت بھی ہو، گھر والے بھی تربیتی اعتبار سے اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہوں کہ انسان تقوی کے مراحل میں اگر اس مرحلے کو طے کرنا چاہے تو گھر والے ساتھ دینے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے یہاں سامان دے دیا، ادھر سے گھر والوں نے آپ کو بھی باہر نکال دیا. ائمہ جب یہ عمل انجام دیتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو تربیتی اعتبار سے اس منزل پر لا چکے ہوتے ہیں، اور یہی ایک مرحلہ، یہی ایک مرحلہ دنیا میں، دنیا کو، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو استعمال کرنا، یہ مشخص کرتا ہے، معین کرتا ہے پل صراط پر ہماری رفتار کو. یہ چیز ہے جو مشخص کرتی ہے، معین کرتی ہے. لہذا پل صراط پر جو جتنی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہے، دنیا میں دنیا کو اس کی ضرورت سے زیادہ جتنا کم رکھے گا، ضرورت سے زیادہ. آج اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ نکالنا کی کوشش کروں کہ میرے گھر میں ضرورت سے زیادہ کیا ہے، تو پتہ لگے گا کہ واقعاً کچھ چیزوں کے علاوہ ہر چیز ضرورت سے زیادہ ہے. برتن ہمارے گھر میں ضرورت سے زیادہ ہے، چادریں، تکیے، لباس سے لے کر ہر چیز ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. یہ پل صراط سے تیزی سے گزرنا، آستانی سے گزرنا، یہ راز جناب بہلول نے آج سے سمجھ لیں کوئی 1200 سال پہلے کھولا، کہ جب ہارون ملعون کو اس بات کی پریشانی تو نہیں کہوں گا میں، کیونکہ یہ ملعون جانتے ہیں کہ انہوں نے صراط تک پہنچنا ہی نہیں ہے، لیکن دنیا کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں پارسا ہوں، میں بہت ہی آخرت کی فکر میں ہوں، اعلان کر دیا کہ کوئی مجھے بتائے کہ صراط کیا ہے اور صراط سے کیسے گزرا جائے. بڑے بڑے علماء نے آ کر بڑی بڑی باتیں کی اور بہت سونے ہارون کو تسکین دی، لیکن ہارون مطمئن نہیں ہوا. اور آخر میں جناب بہلول کو بلا کر پوچھا گیا تو جناب بہلول نے کہا میں آسانی سے بتا سکتا، آسانی سے بتا سکتا. ہاں کہا بتاؤ. کہا لیکن آسانی کے لیے کچھ چیزیں مہیا کرنے کی ضرورت ہے. کہا کیا کرے؟ کہا ایک برتن میں، بڑے برتن میں، تاشلے میں کھولتا ہوا پانی مہیا ہو گیا، آ گیا. جیسے ہی پانی آ گیا تو کہا بھائی اب کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا، اس پانی میں کھڑے ہو کر اپنا نام، اپنا لباس اور اپنی غذا یہ بتانا ہے. اب ہارون بہرحال ہوشیار آدمی، اس نے کہا بہلول پہلے تم کر کے بتاؤ پھر ہم کریں گے. یہاں ہارون نے کہا، وہاں جناب بہلول نے چھلانگ لگائی. تشت میں کھڑے ہوتے ہی ود ان سیکنڈز انہوں نے کہا بہلول جو کی روٹی خرکا اور باہر آ گئے. بہلول نام ہے، جو کی روٹی کھاتا ہوں، خرکا میرا لباس. بہلول جو کی روٹی خرکا باہر. جب آئیے قبلہ، اب جب ہارون اترا پانی میں تو ابھی القابات ختم نہیں ہوئے تھے، نام تو بہت دور کی بات ہے، ابھی اپنے القابات دہرا رہا تھا کہ پاؤں میں چھالے پڑنے لگے، باہر آ گیا، برداشت نہیں کر سکا. تو جناب بہلول نے کہا کہ صراط یہی ہے، اسی کا نام صراط ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اپنے موقع اور محل کے اعتبار سے، اسی کیفیت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بحث ہے جناب سید السلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اللہ کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ بہشت میں، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، اور ہمارے پاس ہی نہیں اہل سنت کے ذرائع سے بھی جو دو روایات ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو داخل ہوں گے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب سیدہ داخل ہوں گے. اب اہل سنت اس کو کبھی کبھار تھوڑا سا ایک جھگڑے کا میٹر بناتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا نہیں ہے، ان دو روایتوں میں آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے. اس لیے کہ میرے نزدیک یہ دونوں روایتیں اسی طرح سے ہیں کہ جیسے میں فرض کریں کہ مسجد میں داخل ہوں اور میں اپنا پیر مسجد میں رکھوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی مولانا مسجد میں داخل ہو گئے. میں کہوں نہیں بھائی، میرا پیر داخل ہوا ہے، میں تو داخل نہیں ہوا. تو آپ یہ کہیں گے مولانا پیر آپ ہی کا تو حصہ ہے، پیر آ گیا تو سمجھ لیں آپ آ گئے. تو یہ جو دونوں روایتیں ہیں ان کا جم یہی ہے کہ جناب سیدہ جو کہ بضع رسول ہیں، رسول کا ٹکڑا، رسول کا حصہ ہیں، تو سمجھ لو اگر فاطمہ آ گئیں تو سمجھ لو پیغمبر بھی آ گئے. تو لہذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جناب سیدہ کو کہا جائے یا پیغمبر کو کہا جائے، لیکن جناب سیدہ کے سب سے پہلے بہشت میں پہنچنے کے حوالے سے جو بحث ہے وہ بحث ہی یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمام خلائق میں، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء کے درمیان، حتیٰ تمام معصومین کے درمیان میں وہ ذات ہے کہ جس نے حتیٰ دنیا کو اپنی ضرورت سے بھی کم تر استعمال کیا. ضرورت اور ضرورت سے زیادہ ہونا یہ تو ایک الگ بحثیں ہیں کہ ضرورت سے زیادہ، اور پھر دنیا جتنی ضرورت سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے جو آثار دنیا میں ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے. لقائے الہی کی جو منازل ہیں، حیات ملکوتی کے جو منازل ہیں ان تمام منازل کے اندر یہی ساری چیزیں رکاوٹ ہیں. کیوں ہماری آنکھوں کے اوپر سے پردے نہیں ہٹتے؟ کیوں ہماری چشم برزخی نہیں کھلتی؟ کیوں ہم حیات ملکوتی یا حیات ایمانی کے اس مرحلے میں داخل نہیں ہوتے؟ چونکہ ہم انہی چیزوں کے اندر گرفتار ہیں. جناب سیدہ کے بارے میں روایت کیا کہتی ہیں؟ حتیٰ اپنی ضرورت سے کم, یعنی جتنا اللہ نے دنیا کو اپنے مقربین کے لیے بھی جائز قرار دیا ہے, یہ بھی ایک بحث ہے اپنی جگہ. مومن کے لیے دنیا اتنی نہیں ہے جتنی کافر کے لیے. کافر از جسٹ لائک این اینیمل, ایک بہیمہ, ایک جانور ہے. جس طرح سے اللہ جانور کو نہیں روکتا کہ تم یہ مت کھاؤ یا وہ مت پیو, اسی طرح سے اللہ کافر کو بھی کہتا جاؤ جو مرضی کھانا پینا تم نے. لیکن جب انسان مومن ہوتا, مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ. مسلمان جب ایمان کے اور تقوی کے مراحل میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مستحب کا بھی خیال رکھو, مکروہ سے بھی پرہیز کرو. جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو تقوی خاص کے مراحل آتے ہیں. تقوی خاص سے آگے منزل ابرار ہے, منزل ابرار سے آگے منزل مقربین ہے. لہذا منزل مقربین پر جو ضرورت مشخص ہوتی ہے تمام ائمہ اس ضرورت سے آگے نہیں نکلتے. لیکن جناب سیدہ کون ہے کہ جو اس ضرورت کے لیول سے بھی اپنے آپ کو بی بی نے نیچے رکھا ہے. تو جس نے اپنی زندگی میں وہ ضروریات کے جو اللہ نے اس کے لیے مباح کی ہیں اس نے کبھی وہ ضروریات پورے کرنا نہیں چاہی. آپ کا کیا خیال ہے, مسجد میں سیدہ فدق اپنی ذات کے لیے مانگنے گئی ہوگی؟ فدق اول تو حق ہے سیدہ کا, لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. لاکھوں درہم کی آمدنی ہونے کے باوجود جناب سیدہ نے فدق کے مال سے ایک کھجور بھی اپنے گھر میں استعمال نہیں کی ہے. تو اپنی ذات کے لیے مانگنے نہیں جا رہی ہے, ایک حق ہے. اور دوسرا, فدق کے حق کو مانگتے ہوئے سیدہ دفاع ولایت کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ولایت کا دفاع ہے, مقصد یہ ہے کہ ظالم کے چہرے پر سے نقاب اتاری جائے اور دنیا دیکھے, آ کر دیکھے. روایات آپ بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں کہ جب بھی سیدہ تشریف لاتی پیغمبر اپنے تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, سیدہ کا احترام کرتے ہیں. جب تک سیدہ بیٹھی رہتی پیغمبر کھڑے رہتے ہیں. سنت مستمرہ ہیں, یعنی پیغمبر نے یہ عمل کر کے اپنی امت کو یہ بتایا کہ اگر سیدہ آ جائیں تو تم پر کھڑا ہونا واجب ہے. لیکن سیدہ دربار میں کھڑی رہی ہے, کوئی کھڑا کیا ہوتا سیدہ کے لیے؟ سیدہ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا. بعض نوجوان کہتے ہیں کہ آغا کتنی دیر بھی کھڑی رہی ہوں گی. میں کہتا ہوں کبھی خطبہ فدقیہ ڈاؤن لوڈ کرو اور کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دو, جب تمہاری ٹانگوں میں درد ہونے لگے تب احساس کرنا کہ سیدہ کتنی دیر کھڑی رہی. سیدہ نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں چاہا ہے. سیدہ کا جو اصل جرم ہے وہ علی کی محبت ہے, دفاع ولایت ہے. آج جب ہمارے اوپر مظالم آتے ہیں, آج جب ہمیں مارا جاتا ہے, آج جب ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو میرے بعض نوجوان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دل برداشتہ مت ہو, یہ سوچ کر قبول کرو علی کی محبت کا صلہ مل رہا ہے. اور اگر دفاع ولایت میں انسان پہنچ جائے تو پھر پہلے ہی مرحلے پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دفاع ولایت میں اس منزل پر پہنچتے ہو تو اگرچہ تم سیدہ کی جیسے مقام پر ہی کیوں نہ ہو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. لہذا یہ دفاع ولایت وہ جرم بن رہا ہے کہ وہ دروازہ جس پر اسرائیل کھڑے ہو کر ادب اور احترام کرتا ہے, پیغمبر جس دروازے کا احترام کرتے ہیں, امت اس دروازے کو آگ لگا دیتی ہے, جلتے ہوئے دروازے کو سیدہ پر گرا دیتی ہے اور سیدہ جب دروازے کو نہیں چھوڑ دی تو ملعون اپنی تلوار کے نیام سے اتنی زور کی ضربت لگاتا ہے، سیدہ کا پہلو ٹوٹتا ہے، محسن ثابت ہو کر شہید ہو جاتا ہے، لیکن سیدہ پھر بھی دفاع ولایت کے مقام پر کھڑی ہوئی ہے۔ ملعون نے ایسا تماشا مارا، سیدہ کی آنکھ کی سرخی تادب مرگ نہیں گئی، لیکن عزادار اتنے دکھ اٹھانے کے باوجود جب جی علی گھر میں تشریف لاتے سیدہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی، اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو پر سے ہاتھ ہٹا دیتی، اپنی زخمی آنکھ کے اوپر گھونگھٹ ڈال لیتی تاکہ علی کو محسوس نہ ہو۔ ارے اتنے دکھ دیے امت نے، سیدہ الگ گریہ کر رہی ہے اور وہاں تاریخ میں علی کے یہ الفاظ عجیب انداز سے سیدہ کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، فرمایا جس وقت علی نے سیدہ کو جنازے سے نکال کر قبر میں اتارنا چاہا، علی کے ہاتھوں پر سیدہ کا جنازہ نہیں تھا بلکہ فرمایا کانت کل خیال، ارے سیدہ اتنی کمزور ہو چکی تھی گویا ہاتھوں پر کوئی جنازہ نہ ہو، کسی خیال کو لیے علی کھڑے۔